السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وقال الحق سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. قرآن و حدیث کی تعلیم اور تربیت، جس کی دوسری مجلس آج ہم شروع کر رہے ہیں، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور سات نکات ہوں گے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے منطلقات کیا ہیں؟ حدیث کا موضوع کیا ہے؟ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ حدیث کو قبول کرنے کے ثمرات کیا ہیں؟ حدیث کو نہ ماننے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور حدیث پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک انسان حدیث کے متعلق صحیح شعور نہیں رکھتا، اس کے تصورات میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس کی صحیح تدریس بھی نہیں کر سکتا. اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم اختصار کے ساتھ حدیث وما يتعلق به، حدیث اور اس کے متعلقات کے بارے میں پہلے بیان کریں گے، پھر ایک مبارک اور انتہا درجے کی اعلی کلام جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے، اگرچہ وہ ایک ہی لائن میں ہوگی، اس کی تدریس کا ایک طریقہ، وہ بھی اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اور اللہ کرے کچھ وقت بچے تو آپ لوگوں کے تجربات اور خبرات کا بھی تبادلہ ہو کہ یہ عظیم کام آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں. حدیث کا لغوی معنی خبر، گفتگو، کلام، بات، نئی چیز، جدید اور نئی بات. سنن ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے اور اپنے مبارک بازو سے اپنی قمیض کو ہٹایا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ایسے کیا ہو، تو آپ نے بارش کے قطرات اپنے بازو پہ گرائے اور کیا بولا؟ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ میرے رب کے پاس سے ابھی نئی نئی آئی ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے جسم پہ ڈالنا پسند کیا ہے. حدیث سے مراد کچھ بیان کرنا بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1161، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان اذا صلى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے، فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، اگر میں بھی سحری کے وقت تہجد کے وقت بیدار ہوتی، حدثنی، تو مجھے کچھ بیان کرتے، مجھ سے گفتگو کرتے، کلام کرتے، بات چیت کرتے. حدیث کا مطلب خبر دینا بھی ہے، روایت کرنا بھی ہے. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، المؤمن لا يحدث امانة الاصدقاء، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے تعلق والوں کی بات کی امانت کو توڑتا نہیں ہے. ولا يكتم شہادۃ الاعداء، اور دشمنوں کی گواہی کو چھپاتا نہیں. لا يحدث، خبر نہیں دیتا. حدیث کا مطلب گفتگو کرنا بھی ہے، بات چیت کرنا بھی ہے. کہا جاتا ہے حدث الناس ما حدجوک بأبصارهم، اس وقت تک لوگوں کو بیان کرتے رہو، لوگوں سے بات چیت کرتے رہو، محو گفتگو رہو، جب تک وہ انہماک سے سنتے رہیں. حدجوک بأبصارهم، لگا کر توجہ سے سنیں، جب ان کی توجہ ہٹ جائے گفتگو بند کر دو. تو یہاں بھی حدث الناس، یہ عربی زبان کا مقولہ ہے جس سے مراد گفتگو کرنا ہے. محدث اس کو کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والا، اور اس کا اگر ترجمہ آج کل کی زبان میں کیا جائے تو محدث سے مراد روشن ضمیر. یہ روشن ضمیر کیوں ترجمہ کیا گیا؟ حدیث کے ساتھ گہرے تعلق کی وجہ سے، کثرت سے حدیث پڑھتے اور پڑھاتے، اللہ تعالی کی خاص رحمت اس شخص میں ہوتی ہے، اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی رائے کی سرپرستی حدیث کر رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی جب گفتگو سنتے تو خوشی سے آ کے یہ کہتے، ایتہ المحدث، اے بات کو کھول کھول کے بیان کرنے والی. تو وہاں بھی گفتگو کے معنی میں لفظ حدیث استعمال ہوا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، حدثونی بشجرۃ لا تسقط ورقها میرے صحابہ مجھے ایسے درخت کے متعلق بتلائیے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ نے خود صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے حدث الناس بما يعرفون, لوگوں کو وہ چیز بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے. اتریدون ان تکذب اللہ ورسول, کوئی ایسی بات نہ کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دے. تو وہاں بھی حدث الناس کے لفظ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام بخاری لے کے آئے. یہ تھا حدیث کا لغوی معنی, جس کا مطلب ہے گفتگو, خبر دینا, بات چیت کرنا. حدیث کے منطلقات, لفظ حدیث سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. اللہ کی کلام قرآن مجید ہے, لیکن اللہ تعالی نے اپنی کلام کی تعبیر لفظ حدیث سے کی ہے. سورۃ النساء آیت کا نمبر ہے 86, ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. مراد قرآن مجید ہے, لیکن تعبیر حدیثا کے ساتھ کی گئی ہے. سورۃ الزمر میں آیت کا نمبر 23, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالی نے نازل کیا ہے سب سے خوبصورت بات کو, یعنی قرآن مجید کو. تو یہاں احسن الحدیث قرآن مجید ہے, لیکن اللہ تعالی نے تعبیر حدیث کے ساتھ کی. سورۃ النجم میں آیت کا نمبر 59, افمن ھذا الحدیث تعجبون, کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اس حدیث سے مراد قرآن ہے, لیکن اللہ تعالی نے اپنے کلام کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا. سورۃ الواقعہ آیت کا نمبر 81, افبہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس بات کے ساتھ مداہنت برتتے ہو؟ یہاں بھی حدیث سے مراد قرآن ہے, اللہ کی کلام ہے, لیکن اللہ تعالی نے تعبیر حدیث سے کی. سورۃ طور کے اندر آیت کا نمبر 34, اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, اگر سچے ہیں تو اس طرح کی ایک حدیث بنا لائیں, ایک بات بنا لائیں, یعنی قرآن مجید. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو حدیث کہہ دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے زجر اور توبیخ کرتے ہوئے سورۃ القلم میں 44 نمبر آیت ہے فرمایا, فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون, چھوڑیے ذرا مجھے اور اس کو بھی جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے, مراد قرآن مجید ہے, ہم ایسی جگہ سے اس کو کھینچیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو ایک رخ دینے کے لیے فرمایا, سورۃ الکہف آیت کے نمبر 6, فلعلک باخع نفسک علی آثارہم لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا, کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے چلتے چلتے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اگر وہ بات اس بات پر ایمان نہیں لاتے, اور آپ کا یہ افسوس آپ کو ہلاک کر دے گا. تو یہاں بھی حدیث سے مراد قرآن مجید ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, سورۃ الاعراف 185. اگر وہ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے یعنی قرآن مجید پر, تو پھر کس پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں بھی حدیث سے مراد اللہ کی کلام قرآن ہے, لیکن اللہ تعالی نے تعبیر حدیث سے کی. سورۃ الجاثیہ آیت کا نمبر 6, تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون. یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں, ہم ان کو حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت اور اس کی نشانیوں کے بعد اس حدیث پر, کس حدیث پر ایمان لائیں گے اگر اس حدیث پر نہیں لاتے, یعنی اللہ تعالی کی آیات پر. ان تمام آیات میں حدیث کا معنی اللہ کی کلام, حدیث کا دوسرا معنی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين, سورة الزاريات آیت کا نمبر 34. کیا آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ کون تھے وہ مہمان؟ فرشتے. حدیث کا تیسرا معنی انبیاء و رسل کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے. هل اتاک حدیث موسیٰ, سورۃ طٰہٰ آیت کا نمبر 9. کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات نہیں پہنچی؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا, سورة النساء آیت کا نمبر 78. کیا ہے اس قوم کو, یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ تو انبیاء و رسل کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا, بلکہ سورة یوسف علیہ الصلاۃ والسلام 111 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے جب قصہ مکمل کیا ہے تو فرمایا ما کان حدیثا, یہ کو قصہ گھڑا ہوا نہیں ہے. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پورے قصے کو حدیث کہہ دیا گیا. چوتھا معنی اللہ کے رسول کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, سورة التحریم آیت کا نمبر 3. جب اللہ کے پیغمبر نے اپنی بعض بیویوں کے ساتھ بات کی, چپکے سے جو بات کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی اتاری اور حدیثہ کے الفاظ نازل کر دیے. سورۃ الاحزاب میں آیت کا نمبر 53 فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. اے مومنوں, اللہ کے رسول کے گھروں میں جب تک اجازت نہ ملے نہ جایا کرو. الى طعام, کھانے کی طرف. غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا, اس طرح کی کیفیت آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ برتنوں کو دیکھتے رہیں. ہاں اگر آپ کو دعوت دی جائے تو قبول کرنے میں حرج کوئی نہیں, لیکن جب تم کھانا کھا لو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, کھانا کھا کے فوراً اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث, لیکن باتیں سننے سنانے میں نہ لگے رہا کرو. نبی کی بات بھی اس میں شامل ہے, صحابہ کی آپس کی بات بھی اس میں شامل ہے. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِي فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ, یہ بات اللہ کے رسول کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تو حیا کرتے ہوئے کچھ کہیں گے نہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ, اور اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اگر تم مومنوں کی ماؤں سے کچھ مانگنا چاہو, طلب کرنا چاہو, پردے کے پیچھے سے طلب کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو ان دو آیتوں میں بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کی بات کو بھی حدیث کہا گیا. خلاصہ یہ نکلا, ہر تقدس والی کلام, عظمت والی کلام, جلالت والی کلام, خواہ وہ اللہ کی کلام ہو, انبیاء اور رسل کی کلام ہو, فرشتوں کی کلام ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہو, یا صحابہ کرام کی کلام ہو, اس کو حدیث کہا گیا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی جو بطور نوٹ لکھنا چاہیے, کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس لفظ کو بار بار جو استعمال کیا ہے وہ تو علام الغیوب تھا, وہ تو جانتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب لوگ لفظ حدیث پہ ہی بیمار ہو جائیں گے, لفظ حدیث کے ہی مخالف ہو جائیں گے. تو مسلمانوں اور مومنوں کے دلوں میں اس لفظ کی اتنی محبت ڈال دی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں, کہ مومن جب یہ حدیث کا نام سنے گا تو جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں جو حدیث ایک یاد کرتا ہے تو اس کا چہرہ شادابی والا ہو جاتا ہے, تو حدیث کا نام سن کے مومن کھل جاتا ہے اور ہمیشہ منہ وہ بناتا ہے جس کا ایمان نہیں ہوتا. یہ تھا حدیث کا لغوی معنی اور حدیث کے منطلقات. اگر اس کو ایز اے ٹرمینالوجی دیکھا جائے کہ اصطلاحی تعریف جو علماء نے حدیث کی ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں تین باتیں. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر, ہر وہ قول, ہر وہ عمل جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث ہے. او تقریر, آپ کا اقرار, آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور کہا ٹھیک ہے, آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور پسند نہیں کیا, فرمایا ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی حدیث. اور بعض نے تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف, ہر قول, ہر وہ عمل, ہر وہ تقریر یعنی آپ کا اقرار, یا آپ کے اوصاف حمیدہ جن کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو حدیث کہتے ہیں. بعض علماء نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے, ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفة خلقية او صفت خلقیہ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ تقریر یعنی اقرار، اور ہر وہ وصف جس کو آپ تخلیقی وصف کہہ سکتے ہیں، آپ کی خوبصورتی، آپ کا قد، اور وہ اوصاف جو آپ کے اخلاق حمیدہ پہ دلالت کرتے ہیں، جب ان پانچوں چیزوں کی نسبت صحیح صحیح ثابت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کو حدیث کہا جائے گا. آپ کے کچھ فرامین ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں نبوت کے بعد جو کچھ کیا ہے، آپ نے کچھ دیکھا اور اس کا اقرار کیا ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ، ذاتی صفات، ذاتی اور صفاتی اوصاف، یہ سب کے سب احادیث ہیں. کب؟ جب نبوت آئی. اس لیے تیسرا ہم پہلو آج پیش کرنا چاہتے ہیں، حدیث کا موضوع کیا ہے، حدیث کس چیز پہ بحث کرے گی. ہوا ذات رسول اللہ، ہوا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا موضوع اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. آپ کی ذات مبارکہ تو نبوت سے پہلے بھی تھی، لیکن حدیث صرف بحث کرتی ہے نبوت کے بعد کے اعمال کو. اس لیے جب تک ان اصطلاحات کا علم نہیں ہوتا، لاکھوں لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 10 سال ہوئی آپ نے یہ کیا، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں. نمونہ وہ ہے جو آپ نے نبوت کے بعد فرمایا، نبوت کے بعد کیا، نبوت کے بعد آپ کے سامنے کو عمل کیا گیا، تو آپ نے روکا یا آپ نے اقرار کیا. آپ کی ولادت باسعادت پہ یہ ہوا، اس وقت آپ پیغمبر نہیں تھے. اس لیے حدیث کا موضوع اللہ کے رسول کی ذات اقدس، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. حدیث کی اہمیت اور فضیلت، آج کی مجلس کا چوتھا نقطہ، حدیث کی اہمیت اور فضیلت پر ہم 10 نکات پیش کرنا چاہیں گے، اور وہ بھی قرآن کی زبان میں. قرآن مجید نے حدیث کو نعمت کہا ہے، حدیث کو نعمت کہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، سورۃ البقرہ آیت کا نمبر 231. یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالی نے تم پہ کتاب اور حکمت کی شکل میں نازل کی. کتاب قرآن، حکمت اللہ کے رسول کی سنت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا میں نے اور اپنی نعمت کو مکمل کیا. اکیلا قرآن مکمل نہیں ہوا بلکہ اس کا بیان بھی مکمل ہوا، اور قرآن اللہ کی کلام، بیان اللہ کی رسول کی حدیث. سورۃ المائدہ آیت کا نمبر 3. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کیجئے. حدث، حدیث کا لفظ بھی آیا، حدث یحدث تحدیث، اور نعمت کا لفظ بھی آیا. آپ جو کچھ بیان کریں گے، قرآن بھی نعمت اور آپ کا بیان بھی نعمت. تو حدیث کا سب سے پہلی عظمت کی بات یہ ہے کہ یہ نعمت ہے، اور جو شخص قرآن و حدیث کو نعمت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تین نعمتیں بھیجی ہیں، اسلام بھی نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسلام اور دین یہ نعمت ہے، پھر اسلام کا منبع و مصدر قرآن و حدیث بھی نعمت، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سنی، اور صاحب قرآن بھی نعمت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کی تربیت فرمایا کرتے، ان تین چیزوں کو جو نعمت سمجھ کر اپنی زندگی کے زاویے درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کائنات کے لیے بھی نعمت بنا دیتے ہیں۔ حدیث کی دوسری فضیلت، حدیث مبلغ اعظم ہے، داعی اول ہے۔ یا ایها الرسول بلغ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے رب کی طرف سے۔ اللہ کے رسول کیسے پہنچائیں گے؟ بول کر، اور آپ کے بول اور قول کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ آپ کیسے پہنچائیں گے؟ عمل دکھائیں گے، اور آپ کے عمل اور فعل کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث۔ تو حدیث مبلغ اعظم ہے، داعی اول ہے۔ اس سے پتہ چلا دعوت، تبلیغ دنیا میں جہاں بھی ہوگی، جب تک حدیث کی روشنی میں نہیں، اللہ کے ہاں مقابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسری فضیلت، حدیث مبین ہے، مفسر ہے، مفصل ہے۔ سورۃ النحل آیت کا نمبر 44، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ آپ کا بیان، آپ کا قول و عمل حدیث، یا تو آپ بول کے بیان کریں گے تب بھی حدیث، یا آپ عمل کر کے دکھائیں گے تب بھی حدیث۔ مبین کیسے ہے؟ مفسر، تفسیر اللہ کے رسول نے کی ہے، مفصل، تفصیلات اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیے، جو شخص حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا نوٹ، اس کی مثالیں میں پھر پیش کرتا ہوں، جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ آپ ماشاءاللہ معلمات اور مربیات ہیں، یہ دونوں نکتے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیسے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا اگر حدیث کو نہیں سمجھتا؟ قرآن مجید میں ایک حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ 30 پارے آپ کے سامنے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 558 رکوع ہیں پاکستانی ماحول کے مطابق۔ کس صورت میں آیا ہے کہ آپ نے ظہر کی 10 رکعتیں پڑھنی ہیں، کس پارے میں لکھا ہے رکوع میں یہ دعائیں پڑھنی ہے، سجدے میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، پہلا تشہد میں یہ ہوگا، دوسرے تشہد میں تورک ہوگا، تورک کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث سے. اگر احادیث نہ ہو تو اقیم الصلاۃ اور صلاۃ کے 18 معنی ہیں. صلاۃ کا معنی آگ تپانا بھی ہے، گھوڑے پہ سواری کرنا بھی ہے. تو اگر یہ معنی لے لی جائے، سردیوں میں رائڈنگ کریں اور آ کے آگ تپا کے سو جائیں، نماز تو ہو گئی. جیسے کہ بعض آج کل کے مجدد جو کہتے ہیں کہ صرف لغت سے ہی قرآن کو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اصحاب غامدی ہیں جو لوگوں کو گمراہیاں سکھاتے ہیں، وہ قرآن کا رد ایسے ہی کرتے ہیں. لغت سے ہم تفسیر کریں گے، حدیث سے نہیں کریں گے. تو حدیث اگر نہیں تو اقیم الصلاۃ کا معنی سمجھ نہیں آ سکتا. کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، رکوع میں کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، اتنی مائکرو ڈیٹیلز جو ہیں قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آئیں. حدیث نے بیان کیا. آت الزکا، زکات کو ادا کرو. 30 بار 114 صورتیں کہاں لکھا ہے کہ سونا اگر 7.5 تولے ہو، 85 یا 87 گرام ہو تو زکات دینی پڑے گی. چاندی اگر 52.5 تولے ہو، 613 گرام بنے تو پھر اس میں زکات ہوگی. 5 اونٹ ہوں گے تو 1 بکری، 25 ہوں گے تو اتنی بکریاں، گائے اگر 30 ہوں گی تو اتنی زکات، 40 ہوں گی تو اتنی زکات. اگر آپ نے گندم جو اناج لیا ہے، خود پانی آپ نے مہیا کیا ہے، سسٹم لگایا ہے، تو اس میں نصف عشر 20واں حصہ. اگر آسمانی پانی سے اناج حاصل کیا ہے تو عشر 10واں حصہ. یہ ساری ڈیٹیلز قرآن مجید میں کہاں لکھی ہیں؟ جب تک حدیث نہیں پڑھتا انسان، قرآن مجید کی اس آیت کا معنی وہ سمجھ نہیں سکتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل. روزے کے بارے میں حکم ہے روزہ رکھو، یہ پہلی امتوں پر بھی تھا. روزہ رکھنے کے آداب، فرض روزے کی رات کو یا سحری کے وقت نیت کرنا واجب ہے. من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له، جو رات کو نیت نہیں کرتا فرض روزے کی یا سحری سے پہلے، اس کا روزہ نہیں. لیکن نفلی روزہ اگر آپ بغیر نیت کے رکھا ہے اور نماز پڑھ کے آپ لیٹ گئے، کچھ نہیں کھایا، ظہر کے وقت آپ نیت کر لے، روزہ ہو جائے گا. کون کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روزہ افطار کیا، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید کی کس صورت میں ہے، کس پارے میں ہے. جب تک احادیث نہیں پڑھتے روزے کا تصور ہی نہیں ہوگا. کیونکہ فرس صائم عربی زبان میں کہا جاتا ہے خاموش گھوڑا، جو بیمار ہو اس کو کہتے ہیں یہ صائم گھوڑا ہے. تو جتنے بیمار لوگ ہیں وہ کہیں ہم نے روزہ رکھا ہے، بیمار کو روزے دار کہتے ہیں. لغت سے آپ اگر سمجھنا چاہیں حدیث کو چھوڑ کے، تو دین کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے. 30 پارے 114 سورتیں کہاں لکھا ہے کہ طواف شروع کرتے وقت یہ کرنا ہے اور طواف کرنے والا مرد ہوگا تو اس کا یہ احرام ہے، یہ میقات ہیں، ان مواقیت سے گزرتے وقت نیت کرنی پڑے گی اور یہ پابندیاں اس پہ عائد ہوں گی۔ پہلے 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، مرد نے اصطباع کرنا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر آپ نے صفا پہ چڑھتے وقت یہ دعائیں پڑھنی ہیں، آپ بین الاخضرین فلان جگہ سے فلان جگہ تک دوڑ کے گزرنا ہے، پھر آپ نے بال کٹوانے ہیں یا منڈوانے ہیں، پھر آپ نے منا میں اتنی راتیں گزارنی ہیں، آپ نے مزدلفہ اس وقت پہنچنا ہے، عرفات اس وقت پہنچنا ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت سے سمجھ آتا ہے؟ جب تک احادیث انسان نہیں پڑھتا اس وقت تک اس آیت کی نہ تفسیر کر سکتا ہے نہ حج کا مقصود و مفہوم اس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو تیسری فضیلت ہم بیان کر رہے تھے کہ حدیث مبین ہے، مفسر ہے، مفصل ہے۔ جب تک حدیث کو نہیں پڑھے گا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اصول پہ غور کیجئے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے مشقت نہ ہو تو میں آپ کی چند لمحات کے لیے شیئرنگ چاہوں گا تاکہ آپ ساتھ ساتھ چلے۔ حدیث کی تعریف ابھی آپ نے سنی۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ آپ کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ قرآن مجید کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ نزل به الروح الامین على قلبك، کس کے دل؟ کوئی اور سورس؟ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور سورس ہے کہ یہ قرآن ہم کہہ دیں یہ قرآن ہے؟ آپ نے پڑھ کے سنایا، سکھایا، جب آپ کی زبان پہ آیا قرآن، آپ نے اس کو پڑھا، تو پہلے کیا بنا وہ؟ کیونکہ آپ کی زبان سے نکلی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ جب تک حدیث کو نہیں آپ مانیں گے آپ قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ راستہ ہی کو نہیں۔ اور جب تک اللہ کے رسول کی ذات کو نہیں مانیں گے تو قرآن کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس سے تیسرا ایک نوٹ لکھوانا چاہوں گا، تفسیر، توضیح، وضاحت، قرآن کے مدعا اور مفاہیم، جب تک وہ حدیث کی روشنی میں نہ ہوں، نہ کوئی تفسیر قابل قبول ہے، نہ وہ وضاحت قابل قبول ہے، نہ ہی وہ شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ چوتھی عظمت، حدیث معلم اول ہے۔ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، سورة آل عمران 164 آیت کا نمبر ہے۔ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر جن میں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، جنہوں نے کام کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو قرآن مجید سناتے، ویزکیہم اور ان کی تربیت فرماتے، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب سکھاتے۔ معلم اول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ کی کلام جو حدیث ہے، آپ کا عمل جو حدیث ہے، تو معلم اول حدیث ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا تعلیم، تدریس، تربیت، تزکیہ، کوئی بھی میدان اگر حدیث کی روشنی میں ترتیب نہیں پاتا، حدیث کی سرپرستی قبول نہیں کرتا، نہ وہ تعلیم تعلیم ہے، نہ وہ تربیت تربیت ہے، نہ وہ تدریس تدریس ہے، نہ وہ تزکیہ تزکیہ ہے. پانچویں عظمت، حدیث محلل ہے اور محرم ہے. محلل حلال کرنے والی اور حرام کرنے والی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، سورة الاعراف آیت کا نمبر 157. اللہ کے رسول پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے آئے، خبیث چیزوں کو حرام کرنے آئے. تو حلال وہ ہے جس کو قرآن نے حلال کہا یا حدیث نے حلال کہا. اور اگر آپ صرف اتنی بات کہہ دیں حلال وہ ہے جس کو حدیث نے حلال کہا، حرام وہ ہے جس کو حدیث نے حرام کہا. ساری دنیا کسی چیز کو حلال کہتی رہے، اگر حدیث اس کو حرام کہتی ہے تو وہ حرام ہے. ساری دنیا کا فتویٰ آ جائے کہ یہ حرام ہے اور حدیث کہتی ہے کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، کیونکہ حلت و حرمت حدیث طے کرے گی، قرآن و حدیث. اور میں نے صرف حدیث کیوں بولا، قرآن بھی تو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے گا نا. تو حدیث محرم بھی ہے محلل بھی ہے، اس سے یہ فیصلہ ہو گیا. دنیا کے اندر جب بھی حلال اور حرام کی بات کی جائے گی، جب تک حدیث نہیں ہوگی، قرآن کی آیت نہیں ہوگی، ہم نہ کسی چیز کو حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام کہہ سکتے ہیں. چھٹی عظمت، حدیث امت کے تمام معاملات اور فیصلوں میں جسٹس کی حیثیت رکھتی ہے، قاضی ہے. سورة الاحزاب آیت کا نمبر 36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، ورسوله اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے. اور ساتھ ہی وعید سنا دی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. کیا مطلب نافرمانی کی؟ بات تو ہو رہی ہے مرضی کرے. تو جو قرآن و حدیث کے فیصلے کو مانتا نہیں، الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہوگا کیا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے. آٹھویں عظمت، آپ کے سامنے چھ بیان ہوئی ہیں، ساتھ اجماع سکوتی بھی ایک اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ سب لوگ جب خاموش ہوں تو کہتے ہیں اجماع سکوتی. ساتویں عظمت، حدیث امت کے تمام جھگڑوں اور قضیوں میں حکم ہے، فیصل ہے، فیصلہ کرنے والی ہے، حرف اخیر ہے، اٹل فیصلہ ہے. سورة النساء آیت کا نمبر 65، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے قرآن مجید کے انداز کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں، لیکن اپنی عزت، کبریائی، عظمت، تقدس، جلالت کی قسم قرآن مجید میں صرف تین مرتبہ اٹھائی. ان تینوں میں سے ایک یہ ہے، فلا وربک، اے میرے پیارے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی کبریائی عظمت اور تقدس اور جلالت کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں، کون، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، زندگی کے کسی معاملے میں جب ان کا جھگڑا ہو جائے، جب تک آپ کی بات کو حرف اخیر نہ مان لیں، میرے محبوب میری کبریائی کی مجھے قسم، میرے نزدیک یہ مومن نہیں ہے. اس سے پتہ چلا یہ جو ہے نا سابقے لاحقے، شروع میں ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا اور آخر میں پی ایچ ڈی اور ایم اے اور پتہ نہیں کیا، مدہ ذلہ العالی اور کیا کیا القاب ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے تھک جاتا انسان، یہ سابقے لاحقے ہماری مرضی کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سابقے لاحقے جتنے بھی کو لگائے گا، جب تک اللہ کے رسول کی بات کو حرف اخیر نہیں مانتا، وہ میرے نزدیک مومن نہیں ہے، تو سابقے لاحقے کہاں جائیں گے؟ آٹھویں بات، پوری کائنات کو اللہ تعالی نے آئیڈیل دیا ہے تو حدیث دی ہے، اور رول ماڈل بنایا ہے ان کے لیے تو حدیث کو بنایا، اسوہ اور قدوہ اور نمونہ پیش کیا ہے تو حدیث کو کیا ہے. سورۃ الاحزاب آیت کے نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں نمونہ ہے. کس چیز میں نمونہ ہے؟ اللہ کے رسول میں. کیا مطلب؟ آپ کی بات ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور بات حدیث ہوتی ہے. آپ کا عمل مبارک نمونہ ہے، اور عمل کسی بات پہ کوئی ریمارکس جاری کر دینا حدیث ہے، اور ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پوری کائنات کے لیے اللہ تعالی نے جو نمونہ پیش کیا ہے ان کے لیے، وہ حدیث کو پیش کیا. نویں بات، حدیث سے وابستگی ہی ہدایت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے. ہدایت کی دلیل حدیث سے وابستگی، اور حدیث سے محبت اور اس کی پیروی. سورۃ النور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 54 آیت کا نمبر ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کو مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے، تو ہدایت یافتہ ہو. یعنی اگر اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو ہدایت یافتہ نہیں ہو، اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے، بات بھی حدیث، عمل کو مانے، عمل بھی حدیث. تو حدیث کو جب تک نہیں مانتے، وہ ہدایت یافتہ اپنے آپ کو کہلوانے کے لائق نہیں اور مجاز نہیں ہے. دسویں بات، اس لیے اللہ تعالی نے پوری کائنات کو حدیث پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، سورۃ الاعراف 158، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ جو پیغمبر ہیں، جو امی ہیں، الذی یؤمن باللہ. امر 18 معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آمینو امر ہے. جب تک کوئی دلیل اور قرینہ صارفہ نہ ہو، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو جب تک اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے تو کیسے لائیں گے؟ جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور جو بتایا وہ حدیث. جب تک حدیث پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا. اور سب پر فرض قرار دے دیا گیا، اس کا ایک راستہ آسان بتا دیا ہے کہ آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا آپ ایمان لائے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کا حکم کر دیں اللہ کے رسول اس کو لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یہی ایمان ہے۔ تو یہ تھی 10 چیزیں حدیث کی عظمت اور اہمیت کے متعلق۔ آج کی مجلس کا 5واں نقطہ حدیث کے فوائد و ثمرات۔ اس ضمن میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ 10 چیزیں پیش کریں۔ پہلا فائدہ اور ثمرہ، ہدایت کی ضمانت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حدیث کی اتباع کرتا ہے۔ آیت آپ لکھ چکے ہیں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ دوسرا فائدہ اور ثمرہ، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے جو حدیث کو مانتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ سورۃ آل عمران آیت کا نمبر 31۔ تیسرا فائدہ اور ثمرہ، حدیث کی اتباع گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میری اتباع کرو اللہ کے محبوب بھی بنو گے اور گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ، حدیث کی اتباع رحمت الہی کا سبب ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو حدیث کی اتباع کرتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ آل عمران 132۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پانچواں فائدہ، گمراہیوں سے نجات اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حدیث کی اتباع کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح الجامع کے اندر 2937 نمبر روایت ہے، ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، یعنی قرآن اور حدیث، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ، جن دونوں کو تھامے رکھے گا حوض کوثر پہ میں اس کا انتظار کروں۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتَ نَبِيِّ، میں ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ اور تیسری روایت میں الفاظ آتے ہیں، تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْن لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، مضبوطی سے پکڑ لوگے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہیوں سے نجات حدیث کے بغیر ممکن نہیں۔ چھٹا فائدہ، حدیث کی اتباع دنیا جہان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیما. سورة الاحزاب آیت کا نمبر 71، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. ساتواں فائدہ، حدیث کا پرچار کرنا، حدیث سے محبت کرنا، اس کو مان لینا، اس سے قیامت کے دن چہرے کی بشاشت اور رونق اور چمک اور دمک نصیب ہوگی. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس کے چہرے کو بارونق بنائے، شاداب کرے. سمع مقالتی، جس نے میرا ایک قول سنا. دوسری روایت میں آتے ہیں سمع منا حدیثاً، جس نے ایک حدیث سنی. تیسری روایت میں آتا ہے شیئاً، پوری حدیث نہیں سنی، اگر آدھی بھی حدیث اس نے سن لی. فوعاها، پھر اس کو اس نے یاد کیا. فأداها، پھر اس کو صحیح صحیح. کما سمعها، جیسے اس نے سنا آگے پہنچا دیا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے. ایک حدیث کو یاد کرنے والا، ایک حدیث پہنچانے والے کا چہرہ بھی روشن ہوگا. اس لیے قاضی ابو بکر ابن الولی بیان کرتے ہیں، قال علماء الحدیث، علماء حدیث کہتے ہیں، ما من رجل يطلب الحدیث، جو بھی انسان حدیث پڑھتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، الا كان على وجهه نضرة، اس کے چہرہ بارونق بن جاتا ہے، پر نور بن جاتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات پوری ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے شادابی نصیب کرتا ہے اور اسے خوشی نصیب کرتا ہے. آٹھواں فائدہ، حدیث سے محبت اور اس کی طرف رجوع خیر و برکت کا بھی باعث ہے اور حسن انجام کا بھی باعث ہے. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر. اگر تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس جھگڑے کو لوٹا دو، اگر تم مومن ہو. یہ خیرن، خیر و برکت کا باعث. واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بڑا ہی اچھا ہے. جو شخص حدیث کی اتباع کرتا ہے اس کا انجام برا نہیں ہوتا، وہ خیر سے محروم نہیں ہوتا. نواں فائدہ، حدیث کی اتباع انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کا سبب ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن اولئك رفيقا. سورة النساء آیت کا نمبر 69، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور اس سے اچھی کوئی رفاقت نہیں ہے. کیا مطلب؟ حدیث کی طرف رجوع کرنے والا انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں، شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑا نظر آئے گا. دسواں فائدہ، حدیث کی پیروی اور اتباع اور اس کو ماننا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا باعث ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ تعالیٰ اسے جنات میں، باغات میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، کتنی دیر تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. وذلك الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سورۃ النساء آیت کا نمبر 13. تو یہ تھے آج کی مجلس کے پانچ نکات، حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور حدیث کے منطلقات، حدیث کا موضوع، اس کی اہمیت اور عظمت، اور پانچواں نقطہ، حدیث کے فوائد اور ثمرات. ابھی ہم انشاءاللہ نماز کے لیے 15 منٹ کا ایک وقفہ لیں گے. نماز کے بعد ہم دو نقطوں پر بحث کریں گے، حدیث چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، اور آخری نقطہ، حدیث پڑھانے کا طریقہ کیا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تكملة لما سبق وعودة إلى ما سبق، آج کی مجلس کا چھٹا نقطہ، حدیث کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلا نقصان، اگر انسان حدیث کو مانتا نہیں اور حدیث کی اتباع نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ واضح گمراہی کو اختیار کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی 654 نمبر روایت ہے، لو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی، اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی جیسے کہ ایک مسجد میں نہ جانے والا گھر بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے مسجد جانا کوئی ضروری نہیں، لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُ، تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. تو حدیث کو چھوڑنا یہ گمراہی کا سبب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, صلى ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فی داره جماعه, ہاں اگر گھر میں جماعت کرا کے نماز پڑھائی ہے اور روٹین نہیں بنائی, تو خود صحابی نے بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اپنے گھر میں نماز با جماعت پڑھائی ہے. دوسرا نقصان, حدیث کی نافرمانی اس کو چھوڑنا منافقت ہے. سورۃ النور آیت کا نمبر 47 اور 48, ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم اطاعت کی, لیکن مومنوں کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اطاعت کی, یہ تو صحیح بات ہے, لیکن ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, پھر ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو اپنے اس قول سے پھر جاتا ہے. وما اولئك بالمؤمنين, اور ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم, جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان, اذا فریق منهم معرضون, تو ایک گروہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ اعراض کرنے والا, پھر جانے والا گروہ, یہ منافقوں کا گروہ ہے. تو حدیث کی نافرمانی اور اسے چھوڑ دینا یہ منافقت ہے. تیسرا نقصان, حدیث کو چھوڑ دینا, حدیث کی نافرمانی دنیا میں بھی سزا کا انسان کو مستحق بنا دیتی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کے, فیصلے کی, کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے, یا عذاب علیم. فتنہ دنیا میں, عذاب علیم آخرت میں. کیسا فتنہ دنیا میں؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 5236 نمبر, سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہا. آپ نے فرمایا, کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. قال لا استطيع, میں نہیں کھا سکتا. فرمایا لاستطعت, آپ نہیں کھا سکتے, یا لاستطعت, آپ نہ ہی کھا سکے. فما رفعها بعد ذلك الى فيه, اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانا, پوری زندگی وہ ہاتھ اپنا منہ تک نہیں لے جا سکا, وہ ہاتھ شل ہو گیا. ما منعه الا الكبر, تکبر نے صرف اس کو منع کیا کہ اس نے حدیث کو نہیں مانا. تو حدیث کو چھوڑنے کی سزا بس اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ امام سے پہلے رکوع نہ کرو, قیام نہ کرو, سجدہ نہ کرو, امام کے بعد کرو, کیونکہ امام بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اور حدیث کہتی ہے او یجعل اللہ رأسہ رأس حمار, اگر تم امام سے پہلے سر اٹھاؤ گے کہیں تمہارا سر گدے کا سر نہ اللہ بنا دے. اَن يحول اللہ صورته صورت حمار, کہیں اللہ تمہاری شکل و صورت گدے کی شکل و صورت نہ بنا دے. ایک شخص کہتا ہے لو یہ بھی کوئی بات ہے جی, امام سے پہلے سر اٹھائیں تو گدے کا بن جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے اٹھایا ابن ابی دنیا, جنہوں نے 46 کتابیں لکھی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جو ہی اس کا سر اٹھا اللہ تعالی نے واقعتاً اس کا سر گدے کا سر بنا دیا. چوتھا نقصان, حدیث کی نافرمانی تو ہلاکت کو دعوت دینے کی بات ہے. ارباض ابن الساریہ روایت کرتے ہیں, یہ روایت السنہ کتاب کی ہے, ابن ابی عاصم کی, حدیث کا نمبر ہے 48. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تركتكم على الملة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. میں تمہیں ایسے واضح مشن پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ملة البيضاء, جس کی راتیں دنوں کی طرح روشن ہیں, اس پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے. لا يزيغ عنها الا هالك, جو میرے پیش کیے گئے دین سے دور ہوتا ہے, حدیث سے منوڑتا ہے, وہ ہلاک ہونے والا ہے. پانچواں نقصان, حدیث کی نافرمانی تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب کافروں کو پسند نہیں کرتے؟ بات تو اطاعت کی ہو رہی ہے, اگر اطاعت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کفر تک پہنچ جائیں گے. سورۃ آل عمران آیت کا نمبر 32. چھٹا نقصان, حدیث کی نافرمانی عذاب کا موجب ہے. کیسا عذاب؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن ان کو چہروں کے بل جہنم میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوگا. یقولون, وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا, ہم نے تو بڑوں کی بات بس مانی, اپنے سادات کی بات مانی, جن کو ہم نے اپنا بڑا بنا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, صحیح راستے سے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْن مِنَ الْعَذَابِ, اللہ گمراہ تو انہوں نے کیا, ان کو دگنا عذاب دے, ہمارا عذاب بھی ان کو دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور ان پہ بہت بڑی لعنت بھیج, لیکن اس وقت یہ کہنا کام نہیں آئے گا. سورۃ الاحزاب آیت کا نمبر 66. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ, جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو خود چبائے گا, یہ قول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. عن ذکری، ذکر سے. بعد اذ جاءنی، حالانکہ یہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا. بات تو دوست کی ہو رہی، رسول کو چھوڑ کے دوست کے ساتھ لگا، شیطان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں جو تعلق انسان کو حدیث سے دور کرے وہ شیطانی تعلق ہی ہوتا ہے. وہ دوست جو قرآن و حدیث سے، نماز سے دور کرے وہ شیطانی ہوتا ہے، وہ دوست نہیں ہوتا. ساتواں نقصان، حدیث کو چھوڑ دینے والا اللہ کی رسول کی امت سے خارج ہو جاتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح بخاری 5063 نمبر. یہ روایت اس بات پہ غمازی کر رہی ہے کہ سنت اور حدیث سے اعراض امت سے خروج کا سبب بن جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی نیت، روزہ بھی اللہ کی راہ میں، چار چیزیں. اس وقت اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اگر سب لوگوں کی اچھی نیتوں کو جمع کیا جائے تو ایک صحابی کی نیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا روزہ رکھے، کسی صحابی کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ایک روزے کا ثواب اتنا ہے، ما من عبد یصوم یوما الا بعد اللہ بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. اللہ کی راہ میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 70 سال، اگر سفر کرے، اور اگر آج کل کے ماحول کو دیکھیں 120 کلومیٹر کی رفتار سے 70 سال گاڑی دوڑائی جائے، اور گھوڑا تو اس سے زیادہ دوڑ سکتا ہے، تو 70 سال میں جتنا سفر طے کرے گا، اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم سے اللہ اسے اتنا دور کر دیں گے. اور پھر نیت صحابی کی ہو، جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، صحیح مسلم کی 2605 نمبر روایت ہے، صحابہ کو حکم دیا روزہ افطار کر لو، سب نے افطار کیا، کچھ صحابہ نے افطار نہیں کیا. کیوں؟ کہنے لگی اللہ نے طاقت دی ہے تو روزے کا بھی اجر لیتے ہیں اور جہاد بھی کریں گے. قیل ان بعض الناس قد صام، آپ کو خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اولئک العصا، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے میری بات کو مانا نہیں ہے. نیت بھی پیاری تھی، اور نیت کرنے والے بھی صحابی تھے، اور پھر روزہ ہی رکھا تھا، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں، لیکن اس کے باوجود شریعت نے کیا کہہ دیا، اولئک العصا، حدیث کو مانا نہیں، گنہگار کے الفاظ بولے گئے. فوراً صحابہ نے روزہ افطار کر دی. 8 نقصان، حدیث کی نافرمانی کرنے والا حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی 2468 نمبر روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. انی فرطکم علی الحوض، لوگو میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا. من مر بی شرب، جو بھی حوض کوثر پہ آئے گا میں اس کو اپنے ہاتھ سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ومن شرب لم یظم ابدا، اور جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَام، میرے پاس ایسی قومیں بھی آئیں گی، اعرفهم، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وَيَعْرِفُونِ، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ حدیث کے الفاظ، ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے وہ لوگ جو باوضو ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، پتہ چلے گا یہ نمازی لوگ تھے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، بازو قیامت کو چمک رہے ہوں گے، اس سے پتہ یہ چلا یہ نمازی ہوں گے. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک حائل آ جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی. فَأَقُولُ، میں کہوں گا، اِنَّهُمْ مِنِّي، یہ تو مجھ سے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. فیقال، جواب ملے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے محبوب، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی کون سی چیزیں شامل کر دیں. انک لا تدری ما عاملوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے عمل کون کون سے کیے. تو اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے، فاقول، میں کہوں گا، سحقن سحقن، میری آنکھوں سے ان کو دور کر دیجئے، میری آنکھوں سے ان کو دور کر دیجئے. کس کو؟ لمن بدل بعدی، جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا. دوسری روایت کے الفاظ ہے، لمن غیر بعدی، جنہوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا. تو اللہ کے رسول کی بات جو حدیث ہے، عمل جو حدیث ہے، اقرار جو حدیث ہے، وصف جو حدیث ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ جو حدیث ہے، ان میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن، ان میں کسی قسم کی چیز کو شامل کرنا، نقص پیدا کر دینا، یہ تغیر و تبدل، حدیث کو نہ ماننا، اس کو چھوڑ دینا، حوض کوثر سے محرومی کا باعث بنے گا. نواں نقصان، حدیث کو چھوڑ دینے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ کی 3141 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا. قیل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یأبا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کو جنت جانے سے بھی انکار کرے گا؟ قال، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، اتباع کی، فرما برداری کی، میری بات کو مانا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے حقیقت میں جنت جانے سے انکار کر دیا. دسویں اور آخری سزا آج کی مجلس میں، ایسے تو بہت ساری سزائیں بیان کی جا سکتی ہیں، حدیث کی نافرمانی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا باعث ہے. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور اس نے حدود سے تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل فرمائیں گے، خَالِدًا فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُحِين، اور اس کے لیے عذاب ہے اہانت امیز، ذلیل کر دینے والا. سورۃ النساء آیت کے نمبر 14. اور دوسری جگہ فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کیا، وہ صحابہ ہیں سب سے پہلے مومن، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جدر وہ جائے گا اللہ فرماتے ہیں ادھر ہی اس کو دھکا دے دیں گے، نُوَلِّهِ وَنُصْلِهِ جَهَنَّم، نتیجتاً کیا ہوگا، جہنم میں اسے جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی بری جگہ ہے یہ. اللہ رب العزت ہمیں حدیث کی مخالفت سے محفوظ فرمائے. تو یہ تھی 10 چیزیں حدیث کو چھوڑ دینے کے نقصانات. آخری نقطہ، حدیث کی تدریس کا طریقہ. کیا آپ کے سامنے کوئی پیج پروجیکٹر پہ نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الحافظ ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی حدثنا قتیبہ عن مالک حا وحدثنا الانصاری اسحاق بن موسی قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. امام حافظ ابو عيسى محمد بن عيسى ترمذی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے استاد قتیبہ نے بیان کیا، جنہوں نے مالک سے نقل کیا. پھر ایک دوسری سند، تحویل سند، کہتے ہیں ہمیں انصاری نے بیان کیا جو اسحاق بن موسیٰ ہے، وہ کہتے ہمیں معن نے بیان کیا، وہ کہتے ہمیں مالک نے صفوان بن سلیم سے بیان کیا، جنہوں نے سعید بن سلمہ ابن الازرق کی آل میں سے جو ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مغیرہ بن ابی بردہ جو بنی عبد الدار میں سے ہیں انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطهور ماؤه، سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتته، اور سمندر کا مردار بھی حلال ہے. اس حدیث کو جو بہت چھوٹی سی حدیث ہے، اس لیے پیش کیا گیا کہ آج ہم کسی حدیث کی تدریس کرنے سے پہلے ہمیں 10 چیزوں کا شعور ہونا ضروری ہے، وہ عملاً آپ کے سامنے پیش کریں. سب سے پہلے جو حدیث آپ پڑھانا چاہتے ہیں، راوی الحدیث، حدیث کا راوی کون ہے؟ وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ. اس کا تعارف آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس صحابی نے اللہ کے رسول سے کتنی روایتیں بیان کی ہیں. سند الحدیث، حدیث کی سند کا پتا ہونا چاہیے. پھر سند ایک ہے یا زیادہ ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، پھر اس کے مخارج کتنے ہیں، کسی ایک کتاب میں ہی یہ سند بار بار آئی ہے یا مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے. متن الحدیث، حدیث کا متن، هو الطهور ماء والحل ميتته، یہ متن ہے. اور قال الامام الحافظ یہاں سے لے کر انه سمع ابا ہریرہ تک، یہ سند ہے. اس متن کو دیکھیے، کیا یہی حدیث ہے؟ یہ مختصر ہے کہ مفصل حدیث ہے؟ اور مفصل کہیں اور بھی آئی ہے؟ کیا دوسری کتاب میں جو حدیث آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے، کہ اس کے الفاظ کچھ اور ہیں؟ سبب ورود الحدیث، اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ سبب کیا بنا آپ کے اس فرمان کا؟ پھر حکم الحدیث، اگر تو بخاری مسلم کی روایت ہے تو حکم جاننے کی ضرورت نہیں، وہ صحیح ہے. لیکن اگر دیگر کتابوں میں ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ترجمۃ الحدیث، اس حدیث کا صحیح صحیح ترجمہ پڑھانے سے پہلے خود پڑھیے. مفہوم الحدیث، ایک ہے لفظ کا ترجمہ، ایک ہے حدیث کا مفہوم. انتہائی مختصر اور سادہ الفاظ میں جن کو حدیث پیش کی جا رہی ہے ان کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھیے. مسائل الحدیث و احکام، اس حدیث سے اخذ کیے گئے احکامات کون سے ہیں، اور اس حدیث سے مسائل کون کون سے سمجھ آتے ہیں. تخریج الحدیث، حدیث کی تخریج، یہ کن کن کتابوں میں ہے، کن کن ناقلین نے اس کو نقل کیا ہے. مصادر اور مراجع، مصادر اصل کتابیں، مراجع جو ان اصل سے نقل کرنے والی الگ سے بعد میں کتابیں لکھی گئیں. اور دسویں بات حفظ الحدیث، جب تک آپ حدیث کو یاد نہیں کرتے بہت سارے ثمرات سے انسان محروم رہتا ہے. کسی بھی حدیث کی تدریس کے بنیادی طور پہ تین طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ، ایسے لوگوں کو آپ حدیث پڑھانا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی حدیث کا علم نہیں، بالکل بنیادی لوگ ہیں، آپ ان کو صرف تین چیزیں پڑھائیں گے، ترجمہ، مفہوم، اور اس حدیث سے اخذ ہونے والے مسائل. اگر آپ ایسے بنیادی طالب علم کو سند، متن، تخریج اور سبب ورود کی طرف لے جائیں گے تو وہ بنیادی بچہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا. عامۃ الناس، مبتدی طلباء طالبات ان کے لیے تین بنیادیں ہیں، ترجمہ صحیح صحیح، مفہوم صحیح صحیح پیش کرے، اور ترتیب وار ایک دو تین چار پانچ، یہ اس حدیث سے مسائل سمجھ آتے ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کے مطالبات یہ ہیں، یہ حدیث ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے. دوسرا طریقہ، جو لوگ عوام نہیں، عامۃ الناس نہیں، اور نہ ہی بالکل بنیادی ہیں، بلکہ انہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہے اور ان کی کچھ سمجھ ہے، ایسے لوگوں کو آپ پانچ چیزیں پڑھائیں. پہلی چیز، حدیث کا راوی کون ہے، اس صحابی کی محبت اس کے دل میں پیدا کیجئے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے. اور صحابی ایسے ہوتے ہیں، جب تک صحابی کا تعارف نہیں ہوگا اور صحابی کے متعلق خوبصورت کلمات نہیں پیش کریں گے اور ان کی پاکیزہ زندگیوں کو آپ ڈسکس نہیں کریں گے، حدیث پڑھنے کا ذوق پنپتا ہی نہیں. دوسرا کام، اس کے سامنے ترجمہ کیجئے، مفہوم بیان کیجئے، اور پھر مسائل اس کے سامنے پیش کیجئے. اور پانچواں کام، اس کو مینٹلی پرپیئر کیجئے کہ حدیث یاد کرو. لیکن یہ واضح رہے، ان دونوں گروہوں کو حدیث پڑھاتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ آپ حدیث صحیح صحیح پڑھائیں، کیونکہ نام پوچھ سکتے ہیں، نام کو ادراک ہے کہ آپ حدیث ضعیف پڑھا رہے ہیں کہ صحیح. آپ کی سلیکشن جو ہے حدیث کی وہ صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کو حدیث کا کوئی حکم نہیں بتانا، آپ نے کوئی متن اور سند پہ بحث نہیں کرنی، اس لیے آپ کی سلیکشن صرف صحیح حدیث کی ہو، خواہ وہ مبتدی ہیں یا ایسے لوگ جو تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو صحیح حدیث سامنے رکھنی چاہیے. وہ لوگ جو اس میدان میں اتر چکے ہیں اور پراپرلی حدیث کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو کم از کم یہ 10 چیزیں پڑھانی چاہیے. اور آپ جیسے معلمات، ان کے لیے تو 20 چیزیں ہونی چاہیے جن کا تذکرہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو قوم کو لیڈ کرنا ہے، پڑھانا ہے. پہلے خود یہ ساری چیزیں سمجھیں گے، پڑھیں گے، تبھی تو اس حدیث کے تمام کارنرز کو روشن کر سکیں گے. اس لیے ہم فی الوقت ان 10 چیزوں کی روشنی میں اس حدیث کی اختصار کے ساتھ شرح کرنا چاہیں گے. آئیے سب سے پہلے راوی الحدیث، راوی کون ہے اس حدیث کے؟ میں کچھ وقت چاہوں گا کہ ہم سمجھنے کی غرض سے کچھ کلمات کا تبادلہ کریں. راوی الحدیث کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ ضرور کہا کرے. یہ کہنے سے ایک تو قرآن کی بات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سامنے آتی ہے، اور ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے الترضی عن اصحابی، صحابہ کرام کے نام پہ رضامندی کے الفاظ بولنا، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. تیسرا، ان سے بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی. راوی الحدیث ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ، ان کا نام کیا تھا؟ یہ تو کنیت ہوئی، جس کے نام کے شروع میں ابو آ جائے آ جائے اس کو کنیت کہتے ہیں. اور کنیت رکھنا جائز ہے, وہ لوگ بھی کنیت رکھ سکتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو. سیدہ عائشہ کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا, امام شافعی کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا, محمد بن نصر المروزی کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا, ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. تو ام عبداللہ سیدہ عائشہ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا عبداللہ ابن زبیر جن کے بھانجے تھے ان سے محبت تھی. الغرض ایک سے دو سے تین کنیتیں بھی ہو سکتی ہیں, جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین کنیتیں ہیں, ابو الحسن ان کا بڑا بیٹا حسن, ابو قرن وہ جنگ میں ایسے جیسے مضبوط سینگوں والا انسان دشمن سمجھتے تھے ان کو, اور ابو تراب جب معمولی سی کو بات ہوئی سیدہ فاطمہ سے تو وہ خاموشی سے گھر سے نکلے اور مسجد جا کے لیٹ گئے. اللہ کے رسول گھر میں آئے, پوچھا یا فاطمہ این ابن عمک, آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج, بس کچھ بات ہوئی اور انہوں نے کچھ غصہ محسوس کیا اور باہر چلے گئے. جب دیکھا تو سیدنا علی سو رہے تھے اور آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی. سید المرسلین بیٹھے, آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی صاف کر فرمایا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھو. وہ مسکراتے اٹھے, کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آج آپ کی کوئی ناراضگی ہوگی. کہا اللہ کے سور زندگی جتنی باقی ہے آپ کبھی شکایت نہیں سنیں گے. کنیت ایک دو تین بھی رکھ سکتے ہیں. ابو ہریرہ یہ کنیت ہے, ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن صخر, سلسلہ نسب عبد الرحمن ابن عامر بن ذی الشرع بن طریف بن عتاب بن ابی صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبہ بن سلیم بن فہم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اللہ بن رہران بن کعب الدوسی. ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے؟ کسی کو پتا ہے؟ ان کے پاس ایک بلی ہوتی تھی اور ہر وقت اس کو اپنی آستین میں رکھتے تھے, تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات پیار سے کہا کرتے تھے یا ابا ہر, ہر قطہ بس, یہ تینوں نام بلی کے. راوی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ ہے. ان کی وفات 59 ہجری کو ہوئی ہے. ان کی فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمعت منک حدیثا, میں آپ سے حدیث سنتا ہوں, کثیراً بہت زیادہ, فانسا لیکن بھول جاتا ہوں. قال ابسط رداءک, ابو ہریرہ چادر بچھائیے, فبسط میں نے چادر بچھا دی, فغرف بیدہ فیہ, اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ بھر کے اس چادر میں ڈال دیے. کیا؟ دعا. ثم قال ضمه, پھر کہا اس چادر کو اٹھا لو. فضممته, میں نے چادر کو اٹھا لیا. ثم نسیت حدیثا بعد, پھر اس دن کے بعد مجھے کبھی حدیث بھولی نہیں. صحیح بخاری کی 3448 نمبر روایت. بہت سارے فضائل میں سے ایک فضیلت جو ہر وقت یاد رہنی چاہیے وہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الى عباده المؤمنین, اتنی دعا کر دیجئے کہ جس مومن کے سامنے میرا نام آئے اس کے دل میں میری بھی محبت پیدا ہو جائے, میری والدہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی, اللہم حبب عبیدک هذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الى عبادک المؤمنین, اے اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ اور اس کی والدہ گرامی کو مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. وحبب الیہ المؤمنین, اور دنیا کے سارے مومنوں کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال دے. آگے لفظ کیا ہے, فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني, کوئی بھی مومن جو دنیا میں پیدا ہوگا جو میرا نام سنے گا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اگر مومن ہے تو اس کے دل میں ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت ضرور پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے صحابی کو کمال دیا اور 5374 روایتیں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی حدیثیں کیسے یاد کرتے تھے, تو انہوں نے چند جواب دیے تھے جو ہمارے لیے بہت سبق آموز ہیں. پہلا جواب اللہ کی رحمت, دوسرا جواب استاد کی دعا. اللہ کے رسول نے دعا دی, ایک صحابی دوڑ کیا میرے لیے بھی دعا کر دے مجھے بھی حدیث نہ بھولے, فرمایا نہیں, سبقك بها الغلام الدوسی, دوس قبیلے کا یہ بچہ سبقت لے گیا, استاد کی دعا. تیسرا سبق صبح نماز پڑھتے واپس آتے ماں کے پاس جاتے اور آ کر کہتے السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمك اللہ یا امہ کما ربیتنی صغیرا, سلامتی ہو تجھ پر, رحمت ہو تجھ پر, برکتیں ہو تجھ پر, اے میری پیاری ماں اللہ تجھ پہ رحمتوں کا نزول فرمائے, تم نے میری کتنی اچھی پرورش کی. اور وہ جواب دیا کرتی رحمك اللہ كما بررتنی کبیرا, بیٹے تجھ پہ بھی اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے, تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا. اللہ کی رحمت, استاد کی دعا اور ماں کی دعا. چوتھا جواب ان کا یہ تھا انی لأجزئ اللیل ثلاثة اجزاء, میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. فثلث انام, فَسُلُسُنْ أَنَامْ رات کا پہلا حصہ میں سو جاتا ہوں، وَسُلُسُنْ أَقُومْ اور رات کا تہائی حصہ میں تہجد پڑھتا ہوں، وَسُلُسُنْ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور ایک حصہ میں بیٹھ کے حدیثوں کو یاد کرتا ہوں. احادیث کی تعداد 5374. تعارف کے لیے آپ نے دو سے تین حدیثیں سنی. سند الحدیث، قال الامام الحافظ ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة عن مالك حو حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم إذرا تصحيح كليجيغا عن صفوان بن نبنا يزبر نهي بل كزير آني شاية سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ سند ہے، اگر اس کی تعداد کو پیش کیا جائے ہمارے بقیہ 35 منٹ اس میں خرچ ہو جائیں گے، ہم باقی چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد کوشش کریں گے اس طرف آئیں. اور مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ سنن النسائی میں بھی ہے، یہ سنن ابی داود میں بھی ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ سنن الصغرا میں بھی ہے، اور اسی طرح سنن الکبرا میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، یہ سنن النسائی الکبریٰ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور مستدرک امام حاکم کی کتاب اس میں بھی ہے، اور اسی طرح مسند الشافعی میں بھی ہے، اور ابن حبان میں بھی ہے، بیحقی میں بھی، دارقطنی میں بھی، مجموع کے اندر، اور اسی طرح تمہید، اسی طرح صحیح الجامع، ان ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو گویا کہ اس کی سندوں کی تعداد بھی ایک نہیں، اور مخارج اس کے جو مراجع ہیں، مختلف کتابیں ہیں جن کا اپنے نام سنا، اس میں سند موجود ہے. متن الحدیث، متن ہے هو الطهور ماء والحل ميتة، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. مچھلی اگر فوت بھی ہو جائے کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ اور لوگ کھاتے ہیں. سبب ورود الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو کیوں بیان کی؟ اصل قصہ یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سأل رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور اپنے ساتھ اتنا ہی پانی لے جا سکتے ہیں تھوڑا سا، فان توضأنا به عطشنا، اگر اس پانی سے وضو کریں تو پیاس لگتی ہے، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحَرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا، هُوَ الطَّهُورُ مَاءُ، اس کا پانی پاک ہے، تم وضو کر سکتے ہو. ساتھ ایک اور بھی چیز بتا دی، وَالْحِلُّ مَيْتَتُ، جس طرح پانی لے کے جاتے ہو وضو کرنے سے پانی ختم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی ختم ہو جائے، تو مچھلی کو خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو پکڑ کے تم پکا کے کھا سکتے ہو۔ تو یہ سبب ورود الحدیث، جس طرح کسی بھی آیت کا سبب نزول ہوتا ہے اسی طرح متعدد احادیث کا سبب ورود احادیث میں موجود ہے۔ حکم الحدیث، اب چونکہ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی نہیں، اس کا حکم جاننا ضروری ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو صحیح کس نے کہا؟ اس کو ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں صحیح کہا ہے، اس کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، اس کو اب امام بخاری کے صحیح کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری کے لیے کڑی شرائط لگائی ہیں، جو اس شرط پہ پوری اترتی ہے حدیث وہ لکھتے ہیں، جو نہیں اترتی نہیں لکھتے، لیکن جتنی حدیثیں باقی تو امام بخاری کو یاد تھیں۔ 600,000 حدیثوں کا حافظ امام بخاری، جس کا خلاصہ انہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کو صرف 1,000,000 حدیثیں یاد تھیں، اور ابو ذر الرازی کو صرف 700,000 حدیثیں یاد تھیں۔ تو امام بخاری نے بھی اس کو صحیح کہا، اور امام بغوی نے بھی اس کو صحیح کہا، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن دقیق العید نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح کہا، امام دار قطنی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور یہ وہ نام ہے جو علم حدیث کے بہت بڑے ستون ہیں۔ اور امام دار قطنی کا نام آ جائے تو محدثین کہتے ہیں یہ وہ ایسا ستون ہے جو انتہا درجے کی دقت کا حکم لگاتا ہے۔ ابن مندہ نے بھی اس کو صحیح کہا، امام طحاوی نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن المنذر نے بھی صحیح کہا، امام خطابی نے بھی اس کو صحیح کہا، امام ابن حزم نے بھی صحیح کہا، ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن کثیر اور ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا۔ الغرض 36 ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اور زرقانی کہتے ہیں ھذا الحدیث اصل من اصول الاسلام تلقته الامة بالقبول، یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں ایک بہت بڑا اصول ہے جس کو امت نے بالاتفاق قبول کیا ہے۔ ترجمۃ الحدیث، حدیث کا ترجمہ، کوئی ہے جو حدیث کا ترجمہ سن تو چکے ہیں بیان کرے؟ احسنت، بارک اللہ فیک۔ یہ دوسرا جس نے ترجمہ کیا ہے، الفاظ کا بھی خیال رکھا، ضمائر کا بھی خیال رکھا، اور مفہوم کا بھی خیال رکھا۔ مفہوم الحدیث، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مفہوم کس کو کہتے ہیں۔ مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کا ترجمہ ہے، جس نے صحیح اس کو سمجھا ہے، وہ اپنے الفاظ میں اپنی فہم و بصیرت کو شامل کر کے انتہائی مختصر الفاظ میں اس پوری حدیث کا ایک نچوڑ پیش کر دے۔ کوئی اور بات؟ بالکل سادہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے، خواہ دریا ہو یا نہر جو جاری ہے، وہ پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی وہ پیا بھی جا سکتا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ صحت کے لیے مضر نہ ہو، وگرنہ وہ طاہر ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وضو بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سمندر میں رہنے والی اللہ کی مخلوق خواہ وہ مچھلی ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز, اس کو بغیر ذبح کیے پکا کے کھایا جا سکتا ہے, اس کا شکار کیا جا سکتا ہے. اور سمندر میں رہنے والی اگر مردار حلال ہے تو اس کی زندہ چیزیں بلولا حلال ہیں, سوائے ان کے جن کے بارے میں حدیث نے بیان کر دیا یہ 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 اور یہ حرام ہے, باقی سب کی سب حلال ہے. مسائل الحدیث و احکام, حدیث کے مسائل اور اس کے احکام. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ تو مفہوم میں پیش ہو گیا نا. سب سے پہلا مسئلہ اس سے اخذ ہوتا ہے کہ سمندر میں سفر کرنا جائز ہے, کیونکہ صحابی سوال کیا کر رہے ہیں, نرکب البحر, ہم سمندر میں سوار ہوتی ہیں کشتیوں میں. تو پہلا مسئلہ اس حدیث سے کیا نکلا؟ سمندر میں سفر کرنا جائز. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ام حرام بنت ملحان اس روایت کی راویہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول جیش من امتی یرکبون البحر, میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں سفر کرے گا, قد اوجبوا, ان پہ جنت واجب ہے, واول جیش من امتی یغزون قیصر مغفور لہم, اور سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے جو قیصر یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا, مغفور لہم, وہ سب کے سب بخشے گئے. صحیح الجامع 2561 سلسلہ صحیحہ 173 نمبر روایت ہے. اور ام حرام بنت ملحان صحیح بخاری کی 2924 نمبر روایت میں بیان کرتی ہیں, اول جیش من امتی یغزون البحر, میری امت کا سب سے پہلا لشکر جس سمندر میں غزوہ کرے گا, قد اوجبوا, واجب ہوگی ان کے جنت. قالت ام حرام, قلت یا رسول اللہ, ام حرام کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انا فیہم, میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں. قال انت فیہم, تم بھی ان میں سے ہو. اور واقعتاً اس غزوے میں شریک ہوگی اور سواری سے گر کر فوت ہوگی, شہید ہوگی. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر, میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا, مغفور لہم, وہ بخشے گئے ہیں. فقلت انا فیہم یا رسول اللہ, میں ان میں سے؟ قال لا, نہیں ان میں سے نہیں. تو اس دن وہ سمجھ گئی تھی کہ یا اس سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گی یا فوت ہو جاؤں گی. اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر لکھتے ہیں, قال المحلب, محلب کہتے ہیں, فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ, اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے, لانہ اول من غزا البحر, کیونکہ سب سے پہلے جنگ کی ہے سمندر میں تو معاویہ نے. وہ کیا ہو گئے بولیے, جو سب سے پہلے امت میں سے سمندر میں جنگ کریں گے وہ کون ہوں گے؟ جنتی. اور ویسے بھی خال المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْقِبَةٌ لِوَلَدِهِ يَزِيد، اور اس میں فضیلت یزید کی بھی ہے. لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ غَزَى مَدِينَةَ قَيْصَر، سب سے پہلے رومیوں کے ساتھ جنگ کی ہے، تو کس کی قیادت میں مسلمانوں نے کی ہے؟ یزید کی قیادت. یہ سارے لوگ کیا ہو گئے؟ نہیں، حدیث کو پھر سنیے، مغفور لہم، ان کو اللہ نے، اگر حدیث کو انسان پڑھتا ہے بہت سارے فتنوں سے بچتا ہے. آج 10 محرم کو لاکھوں کی تعداد میں یزید پہ لانتیں بھیجتے ہیں لوگ، گالیاں دیتے ہیں، غصہ جب آئے تو کہتے ہیں یزیدیوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اور حقائق کی طرف کو جانا پسند ہی نہیں کرتا. اس سے ایک مسئلہ تو ثابت ہوا کہ سمندر میں سفر کرنا جائز ہے. نمبر 2، کوئی اور مسئلہ اس سے اخذ ہوتا ہو؟ احسنت، مبارک اللہ فیک. سمندر کے پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ سمندر کا پانی پاک ہے. صرف وضو نہیں، غسل بھی کیا جا سکتا ہے. 3rd مسئلہ، کوئی ایک، سمندر میں رہنے والی اشیاء ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کرتے. نمبر 4، کوئی اور مسئلہ؟ اچھی بات، جہاں پانی رکھا جا سکتا ہے تو کھانا بھی رکھا جا سکتا ہے ساتھ. 5th مسئلہ، آواز نہیں آئی بیٹا. اس کا مردار بھی حلال ہے، تو اس کا زندہ تو بلاولا حلال ہے. 5th مسئلہ جو ایک مہم ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم دین سے اگر کوئی سوال کرے ایک مسئلہ، تو اگر ضرورت ہو تو عالم دین ایک سوال کا جواب مسئلے سے زائد بھی بتا سکتا ہے. سوال کیا تھا؟ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جواب ایک ہے کہ 2؟ کون کون سے؟ پہلا جواب، اس کا پانی پاک ہے، جواب مکمل ہو گیا تھا. لیکن دوسرا جواب کیا دیا؟ اس کا مردار حلال. کیا اس کا سوال کیا گیا تھا؟ تو مفتی، معلم، مدرس، عالم ضرورت سے زائد بھی بات سمجھا سکتا ہے جو اس کے متعلقہ ہو. کم از کم آپ کو 3 سے 5 مسائل کسی بھی حدیث پہ غور کر کے سمجھ کر وہ پڑھنے والوں کے دل میں اتارنے چاہیے، کہ ان کی عام زندگی میں اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا. کیا اس حدیث سے پتہ چل سکتا ہے کہ اگر وضو ہو سکتا ہے تو پھر غسل بھی کر سکتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، علموا صبيانكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ، اور گھڑ سواری سکھاؤ. اگرچہ یہ روایت بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس سے ایک اور بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ام حرام بنت ملحان کا، کہ وہ اس غزوے میں گئی اور سواری پہ گر کے فوت ہو گئی، شہید ہو گئی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول سے ایک شخص نے سوال کہ اللہ کے رسول، جو میدانی جنگ میں جاتا ہے وہ شہید ہوا، پھر تو شہید بہت تھوڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا سنو، الہدم شہید، جس پہ مکان گر جائے، دیوار گر جائے وہ بھی شہید. والغرق شہید، جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید. والمبطون شہید، اور جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید. والنفساء شہید، اور جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جائے وہ بھی شہید. آپ نے پوری لسٹ ایک بیان کر دی، جن میں ایک یہ بھی لفظ ہے، پانی کے اندر ڈوب کے مرنے والا بھی کیا ہے؟ شہید. جب آپ ساری روایتوں کو اس طرح قریب کرتے جائیں گے تو کسی ایک حدیث کا اتنا روشن معنی آ جائے گا، زندگی کے دسیوں کارنرز میں روشنی پہنچے گی کہ اگر ایسا مسئلہ ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایسا مسئلہ ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو حدیث جب پڑھانے کے لیے انسان اپنا ذہن تیار کرے تو کم از کم ان 10 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. تخریج الحدیث، تخریج الحدیث سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث کس کتاب میں، کس باب میں، اس کا حدیث کا نمبر کیا ہے، وہ ساری کی ساری تفصیلات ان کو بتانی پڑتی ہیں. اسی طرح حفظ الحدیث، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کروں. اور ایک حدیث یاد انسان کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حدیث کو یاد کریں. تخریج الحدیث کے متعلق ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو لکھوانا چاہوں گا. مثال کے طور پہ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس طرح کی روایت ڈھونڈنی ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ بلا شبہ اس میں پانی کا تذکرہ ہے اور حلال حرام کا تذکرہ ہے. بعض لوگ زیادہ عقل مند کہتے ہیں کتاب کھول کے ڈھونڈ لیں گے. یہ حدیث امام ترمذی نے کتاب الطہارہ میں پیش کی، باب ما جاء فی ماء البحر انہ طاہر، اور باب باندھا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا باب. امام نسائی نے کتاب الطہارہ میں اس کو پیش کیا، باب ماء البحر، سمندر کے پانی کا باب. ابو داود نے کتاب الطہارہ میں پیش کیا، باب الوضوء بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا باب. ابن ماجہ نے اس کو کتاب الطہارہ میں پیش کیا، باب الوضوء بماء البحر، انہوں نے بھی یہی باب باندھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. اسی طرح دیگر جو محدثین ہیں، ابن خزیمہ، انہوں نے بھی اس کو باب الطہور للوضوء، کتاب الطہارہ کے تحت بیان کیا کہ پانی وضو کے لیے سمندر کا بھی لیا جا سکتا ہے. اس طرح سنن النسائی، سنن الکبریٰ، امام نسائی کی کتاب، انہوں نے کتاب الطہارہ میں اس کو نقل کیا، باب ذکر ماء البحر والوضوء منه، سمندر کے پانی کا تذکرہ اور اس سے وضو کرنے کا تذکرہ. امام شافعی نے اس کو باب ما خرج من کتاب الوضوء، وضو کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان کو جمع کیا، اس میں اس کو لے کے آئے. ابن حبان نے باب المیاہ، پانیوں کا باب، کون کون سا پانی پاک ہے اور کون کون سا پانی ناپاک ہے، اس جگہ پہ اس حدیث کو نقل کیا. دارقطنی نے باب الوضوء من ماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا باب. باب الماء الطعام، یہ ابن حجر عسقلانی نے باب باندھا ہے کہ پانی، الطعام، پانی اور کھانے کا باب، اس کے تحت اس حدیث کو پیش کر دیا. کتاب المیاہ، ابن المنذر نے اپنی کتاب الاوسط میں پانیوں کی کتاب میں اس کو نقل کیا. الغرض اسی طرح باب ذکر اختلاف اہل العلم فی الوضوء بماء البحر، باب باندھا کہ علماء کا اختلاف کیا ہے سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. تو ہر محدث نے جو ابواب پیش کیے, جو کتابیں پیش کیں, ان کی ایک ایک چیز کو دقت کے ساتھ دیکھنا, کہاں یہ حدیث کس باب میں آئی ہے, کس کتاب میں آئی ہے, اور اس کا ریفرنس نوٹ کرنا, یہ تخریج کہلاتا ہے. اس حدیث کے متعلق آخری بات, یہ حدیث ہم سے مطالبہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کتنا اچھا مطالبہ ہے جو پیش کرنے والے نے کیا, کہ سب سے پہلا حدیث کا مطالبہ یہ ہے, صحابہ سفر بھی کرتے تھے, ان کا فکر ہوتی تھی ہماری نماز کیسے ہوگی. کتنا بڑا جو ہے وہ پیغام یہ حدیث دے رہی ہے کہ ان کو فکر کیا ہے کہ وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. دوسرا فکر, احسنت, بارک اللہ فیک. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ صحابہ کو جب یہ بتا دیا گیا یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, مومن کو ہر وقت فکر رہنی چاہیے کہ حرام کے قریب نہ جائے. مطالبہ اس حدیث کا. تیسرا مطالبہ, بہت عمدہ مطالبہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے تو ہمیں اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کی بات اچھی طرح سن کے اس کو مزید سے مزید تر سمجھانا چاہیے. دین کو آگے منتقل کرنا ہے, کچھ چیزیں زیادہ بھی سمجھانی پڑے دعوی اور تبلیغ کے میدان میں اترنے کے لیے, شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہ حدیث ہمیں یہ مطالبہ سمجھا رہی ہے. اب تین مطالبے اگر اس حدیث سے کسی کی سمجھ میں آ جائیں کہ مجھے اپنی زندگی پاکیزہ بنانے کے لیے نماز کی پابندی کرنی ہے, اور حلال چیز میں نے استعمال کرنی ہے, اور تیسرا میں نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے, دیانتداری سے بتائیے اس حدیث نے زندگی کے کتنے کارنرز کو کتنا بلند کر دیا. کوئی سوال اس حدیث کے متعلق یا جو آپ نے باتیں سنی, کیونکہ ہمارے پاس ابھی 6 سے 7 منٹ باقی ہیں, ہم چاہیں گے کہ یہ وقت بھی اللہ کی رضا میں لگ جائے, چونکہ آپ کا وقت تو 6 بجے تک ہے. بیٹا جو سامنے حدیث لکھی ہے یہ ہم نے اکٹھی لکھی ہے, سند بھی ہے اور متن آخر میں ہے, ہوا طہور ماء والحل میتتو. بہت اچھا ہے کہ اگر سند یاد کر لیں, اگر وہ مشکل ہو تو کم از کم متن یاد کر لیں صحابی کے نام کے ساتھ. لیکن محدثین جتنے تھے ان سب کو تو سندے ساتھ یاد تھیں. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا اور 500,000 حدیثیں مجھے یاد تھیں, اور میں نے کوئی بھی حدیث بغیر سند کے یاد نہیں کی. بہت سارے ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو آپ کو سمندر کی جو پروڈکٹ ہے اس کے متعلق بتائیں گے. مچھلی کے علاوہ ہم کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں؟ اب جھینگا جو ہے کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولیے, حلال ہے. کس دلیل کی بنیاد پہ؟ بولے, اس حدیث کی روشنی میں. اس کے علاوہ کوئی اور؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس مچھلی کو کیا ہے, وہ حرام ہے؟ جی, کیسے حرام ہے؟ جی, اس کی حرمت کی کوئی دلیل؟
جلی کو
اگر آپ نے علماء کی بات کو سنا ہے تو بلا شبہ ان نے کوئی دلیل بھی دی ہوگی، یا دلیل دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی، دو حال سے خالی نہیں. اگر دلیل نہیں دی انہوں نے تو آپ کو اس کو یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اگر دلیل دی ہے تو اس کو پیش کرنا چاہیے. اصول ہے نا، اصول یہ ہے. مثال کے طور پہ جتنے پرندے ہیں، فرمایا کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور، ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے، باقی سب حلال. جتنے جانور چھپائے ہیں جو کچلی سے شکار کرے وہ حرام، باقی سب حلال. الا بالنص، سوائے اس کے جو منصوص ہیں اللہ کے رسول نے نام لے کے کہہ دیا یہ حلال نہیں. اصول ہے نا، ایسا اصول یہ ہے کہ پانی کے اندر جتنے رہنے والی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. حتیٰ کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا اور غلط نہیں لکھا کہ سمندر کا اگر گھوڑا ہو وہ تو باہر بھی حلال ہے، تو سمندری گھوڑا بھی حلال ہوگا. اور بعض نے تو شراح نے یہ لکھا جو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، اور میرا یہ خیال ہے کہ عامت الناس کے سامنے بیان نہ ہی کیا جائے جب تک وہ پڑھ نہ لیں، کہ اگر سمندر میں کوئی ایسا کتا یا خنزیر مل جائے تو چونکہ وہ بھی سمندر میں ہے، جب تک اس کی نس نہیں آئے گی وہ بھی حلال ہوگا. کیوں؟ حدیث آپ کے سامنے. بہت عمدہ ایک سوال آیا کہ کیا حدیث سے ہم اپنی مرضی سے مسائل اخذ کریں گے؟ اس حدیث سے مسائل 1400 سال سے اخذ ہو رہے ہیں، اور سب سے بہترین مسائل وہ ہیں جو صحابہ نے اخذ کیے، جو تابعین نے اخذ کیے، جو محدثین نے اخذ کیے. ہر بندہ بیٹھ کے کشید کرتا رہے گا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، لیکن یہ فہم پیدا کرنے کے لیے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ نص پہ رہ کے مسئلہ اخذ کرو. یہ نص ہے، اس سے کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو کشید نہیں کہیں گے. شرط یہ ہے، چونکہ اس کے اصول ہیں، ہم اصول فقہ اور فقہ نہیں پڑھا رہے، اس کے اصول بھی سمجھائے جاتے ہیں اور پریکٹس کروائی جاتی ہے. اب اس نص سے مسئلے نکالو، کیسے نکلتا ہے؟ جب وہ اصول کے خلاف ورزی ہوتی ہے پھر سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں اصول توڑا، دوبارہ سوچو، یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے. جی بیٹا، ذرا آواز بلند کیجئے، کائنڈلی سب تک پہنچ جائے. وہ لوگ جو اچانک اس طرح موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، حدیث صحیح الجامع کی ہے، وہ سن لیجئے. فرمایا اذا اراد اللہ، اللہ تعالی جب ارادہ کرتے ہیں، نقمت احد، کسی قوم کو سزا دینے کی، فوافت اجال قوم صالحین، نیک لوگوں کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے، اجل آ جاتی ہے، ثم یبعثون علی نیتہم، قیامت کو ہر شخص نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. برا برائی پہ ہے تو وہ برائی کا اجر، اس کو جو سزا ملنی ہے اس کو برائی کی سزا ملے گی. نیک لوگ نیکی پہ ہیں تو ان کو ایک تو اجر ملے گا. سوال یہ ہے، کیا اچانک موت یا اس طرح دہشت گردی میں مرنے والوں کو شہید کہا جائے گا؟ یہ مختلف فی مسئلہ ہے. ہاں، وہ لوگ جو مال بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے مارے گئے، وہ شہید ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت الرجل یرید اخذ مالی، کیا خیال اس شخص کے بارے میں جو میرا مال چھیننا چاہے؟ قال لا تعطیه، تم اس کو نہ دو. قال ارائیت ان قاتلنی، اگر مجھ سے لڑائی کرے تو؟ قال فقاتلہ، تم بھی لڑائی کرو. قال ارايت ان قتلني, اگر وہ مجھے ماری دے مال کی وجہ سے, قال فانت شہید, پھر تم شہید ہو. قال ارايت ان قتلته, اگر میں اس کو مار دوں, قال هو في النار, وہ جہنم ہی ہے. یہاں نص آ گئی ہے, جس چیز میں نص آ جائے اس کو ہم شہید کہہ دیں گے, جس چیز میں نص نہیں ہے اس کو ہم شہید نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی اس موت کو اس کے لیے رحمت کا باعث بنائے, چونکہ نیک انسان بھی اس میں شامل تھا. اور فجأتاً اچانک موت کے بارے میں حکم یہ ہے, حدیث یہ ہے, یہ کافر کے لیے حسرت ہے اور مومن کے لیے تحفہ ہے. تحفہ کس لیے؟ ایمان کی حالت میں ہے, بہت بڑی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی اور اچانک اللہ کے پاس چلا گیا. اور کافر کے لیے حسرت کیا ہے؟ توبہ کا موقع نہیں ملا. تو جس چیز میں نص آ جائے اس کو ہم شہید کہیں گے, دوسرے کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے. اور اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے, باب لا یقال فلان شہید, فلان کسی کو شہید کہنے کا باب. کسی کو شہید نہیں ہم کہہ سکتے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ شہادت, خواہ وہ میدان میں شہید ہو, ہم کہیں گے اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے. ہم فیصلہ نہیں دے سکتے, ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ شہید ہے, کیونکہ شہید کا مطلب جنتی, اور جنت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. پھر امام بخاری روایت لائے ہیں اس باب کے تحت, باب لا یقال فلان شہید. پھر امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کرکرا سے, کہ ایک شخص میدان کارزار میں مارا گیا, شہید ہو گیا. لوگوں نے کہا شہید, آپ نے فرمایا شہید شہید ہے. والذی نفسی بیدی ان الشمل التي قد غلها لتشتعل عليه نارا, تم جس کو شہید کہہ رہے ہو اس نے غنیمت کے مال سے بغیر اجازت ایک چادر چرائی تھی جو پوری چادر آگ کی بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے, تم شہید کہہ رہے ہو. اس سے پتا چلا ہم نص کے بغیر کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے, ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے. اگر آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں بیٹا, تو ایک چھوٹا سا سوال جو کہ سوال نہیں ہوگا اس کے ساتھ جواب بھی ہوگا. کیا آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمت کریں کہ ہم انشاءاللہ حدیث پڑھانے سے پہلے جو آپ نے باتیں سنی, حدیث کی عظمت اور اہمیت اور اس کے ثمرات اور اس کو نہ ماننے کے نقصانات ہم پڑھائیں گے آگے؟ آواز نہیں آئی. اگر آپ حدیث سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ چیزیں اگلے دو مہینوں میں 10 لوگوں کو ازبر یاد کروانی چاہیے, اور اس سے پہلے خود یاد کرنی چاہیے. اور یہ زندگی کا مسئلہ ہے, ہر وقت حدیث کی عظمت, اس کے دلائل آپ کو یاد ہونے چاہیے, اس کے ثمرات یاد ہونے چاہیے. یہ وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا, اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ آپ زندگی کے سینکڑوں مسائل حل کر سکتے ہیں اگر نقصانات لوگوں کے سامنے رکھیں کہ لوگ ضرور گناہ چھوڑتے ہیں. آپ رغبت دلانے کے لیے ان کو استعمال کریں, محبت پیدا کرنے کے اللہ کے رسول کے استعمال کریں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے دے. اور دیکھیں صرف سننا کافی نہیں, جب تک آپ یہ کام خود کرنے کے لیے ہمت نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. کتنا ہی اچھا ہو, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی تعداد اس وقت کتنی ہے, لیکن جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں لپیٹے. اگر 50 لوگ 10-10 لوگوں کو پڑھانے کا وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے کل کا درس, جو آپ نے کچھ چند کلمات سنے, اور آج کا درس اور کل بھی سنیں گے, تو آپ سوچیں کتنے لوگوں تک یہ خیر پہنچ سکتی ہے. لیکن میں کل کوشش کروں گا, کل چونکہ تفسیر آپ کا پسندیدہ موضوع ہے, کل ہم بیان کرنے سے زیادہ شیئرنگ کریں گے, اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے تفسیر پڑھاتے ہیں اور ہمیں تفسیر کیسے کرنی چاہیے. انشاءاللہ کل تک کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.